الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. پچھلے مجلسوں سے سلسلے کے اکابرین کے حالات واقعات اور ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. آج کی اس مجلس میں ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ محدث قرآن کے بھی حافظ حدیث پاک کے بھی حافظ حضرت مولانا الحاج خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرکزہ کے حالات ہم سن رہے ہیں. 1269 ہجری سفر کا مہینہ 1852 عیسوی شروع دسمبر میں آپ کی پیدائش ہوئی. سہارنپور کے قریب ایک گاؤں ہے امبیٹا, وہاں آپ کی پیدائش ہوئی. بڑے لوگوں کو بڑی نسبتیں ملتی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں, ان کی حقیقی بہن کو آپ کی والدہ ہوتی ہے, اور آپ کے نانا جان استاذ الکل حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. جب آپ کی عمر مدرسہ پڑھنے کی ہوئی تو آپ کے نانا جان حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی کی بسم اللہ کروائی. بچوں کی عمر جب پڑھائی کی ہو جاوے 4 سال یا اس کے اوپر یا اس سے کم, تو شروعات کسی اللہ کے نیک بندے سے کروانی چاہیے. किसी बड़े आलिम, किसी बड़े बुजुर्ग के पास बच्चे को ले जाओ, उनसे बिस्मिल्लाह पढ़वाओ, दुआएं करवाओ, तो इंशाल्लाह उसकी बरकत औलाद में हमेशा नजर आएगी। हजरत मौलाना ने अपने वतन अम्बेका में, नानोता में, ग्वालियर में, देवबंद में, सहारनपुर में और उस जमाने के भारत के एक शहर लाहौर में, इन जगहों के ऊपर तालीम हासिल की। चूंकि उस जमाने में अभी मुल्क तकसीम भी नहीं हुआ था, बल्कि तकसीम का ख्याल भी किसी को नहीं आया था, उस जमाने में लाहौर भी इस मुल्क का एक हिस्सा था। इतनी जगहों के ऊपर आपने तालीम शुरू की। अंग्रेजों का जमाना शुरू हो चुका था, बड़ों का हुक्म था, तो अंग्रेजी तालीम भी आपने शुरू की, लेकिन बहुत जल्दी आपने अंग्रेजी तालीम छोड़ दी। और जब दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ तो आपके मामूजान हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ आप देवबंद आकर पढ़ना शुरू किया। गोया दारुल उलूम देवबंद के बिल्कुल शुरू जमाने के अंदर आपने वहां तालीम हासिल की। दारुल उलूम देवबंद के 6 महीने हुए तो सहारनपुर में मदरसा मजाइलूम कायम हुआ, तो वहां पढ़ने चले गए। देवबंद में भी अपने मामू मौलाना मोहम्मद याकूब साहब थे और सहारनपुर में उनके दूसरे मामू हजरत मौलाना मोहम्मद मजहर साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह, वहां भी उनसे तालीम हासिल की। 19 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया और फाजिल आलिम बनने के बाद 1871 से आपने पढ़ाना शुरू किया। बहावलपुर, जो उस वक्त पर भारत का एक हिस्सा था, अब पड़ोसी मुल्क में है, वहाँ और देहरादून के बाजू में मंसूरी है पहाड़ पर, इसके अलावा मंगलोर में, बेंगलोर नहीं मंगलोर, और सिकंदराबाद, बरेली वगैरह जगहों के ऊपर आपने पढ़ाने की खिदमत अंजाम दी। अलग अलग जगहों के ऊपर पढ़ाया, सहारनपुर में भी। अल्लाह ताला ने आपको अपनी मोहब्बत, अपनी मारिफत, अपना इश्क देना था। फिकर में थे, रुड़की एक शहर है, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह रुड़की गए हुए थे, मौलाना खलील अहमद साहब पहुंचे, रात को तन्हाई में एकांत में अर्ज किया, हजरत अल-मुस्तशारु मुअतमन, ये हदीस के अल्फाज हैं कि जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानतदारी से काम करे। कोई आपको अपना खैरख्वाह समझे और आपसे मशवरा लेवे तो उसकी बात को खानगी में रखो, उसकी बात लोगों के सामने मत फैलाओ। आज तो मशवरा लेना भी एक वबाल हो गया, کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو بات لیک ہو جاتی ہے. حالانکہ حدیث میں ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ بات کو امانت میں رکھے، خانگی میں رکھے. تو کہا حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ مشورہ دیجئے کہ میں کس سے بیعت ہوں، آپ سے ہو جاؤں یا دوسرے بزرگوں کے نام گنوائے. تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی سے بیعت ہو جاؤں. اس وقت ان سے کوئی بہتر آدمی نہیں ہے. یہ ہے بڑوں کی شان. حضرت نانوتوی چاہتے تو خود فرماتے کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ، لیکن فرمایا کہ مولانا رشید احمد صاحب سے بیعت ہو جاؤ، اس وقت ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. یہ مولانا ناقاسم صاحب کی تواضع کی بات ہے. عرض کیا کہ وہ تو جلدی بیعت کرتے نہیں ہیں، آپ سفارش کر دیجئے. تو کہا بہت اچھا، میں جب گنگو ہو جاؤں تو تم بھی آ جانا. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ مولانا رشید احمد صاحب کے پاس مولانا قاسم صاحب پہنچے ہیں. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پہنچ گئے اور جا کر کے کہا الکریم اذا وعد وفا، کہ نیک وہ ہوتا ہے جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مولانا رشید احمد صاحب سے سفارش کر دوں گا بیعت کرنے کی. تو حضرت نانوتوی ہنس دیے، کہا صبح میں بات کر لیں گے. صبح میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا میں پہنچ گیا، سلام کر کے بیٹھ گیا. بات چیت کے بعد کہا کہ بھائی اچھا ہے، بیعت ہونا ہے، مسجد میں جاؤ استخارہ کر لو، میں بھی مسجد میں آتا ہوں. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ بیعت سے پہلے استخارہ کر لے رہے. استخارے کے بعد جو بیعت ہوتے ہیں تو اس میں بڑی بھلائی ہوا کرتی ہے. میرا شروع زمانے میں بیعت کے لیے رجحان ایک بزرگ سے تھا، اور وہ اسی لیے میں نے جس استاد سے درج عربی دوم پڑھا وہ اس بزرگ کے شاگرد تھے. سبق میں ان کی بڑی خوبیاں بیان کرتے تھے، ذہن کے اوپر ایک اچھا خاصا اثر ہوا کہ ان سے مجھے بیعت ہو جانا چاہیے. کہ نور الاضاء پڑھنے کے سال کی بات کر رہا ہوں. تو میں اس بزرگ سے بیعت ہونے کے لیے باقاعدہ سفر کر کے پہنچا ان کی خدمت میں، کہ مہینہ بھی وہیں گزاریں گے رمضان کا اور ان سے بیعت ہو جائیں گے. لیکن میں نے وہاں جا کر کے مناسب سمجھا، بڑوں سے سن رکھا تھا کہ بیعت ہونے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے. تو میں نے ایک اولیاء کرام کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی، پھر استخارے کی دو رکعت نماز پڑھی اور استخارے کی مسنون دعا پڑھی. تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جیسے ہی دعا میں نے پوری کی، وہ جس بزرگ سے بیعت ہونے کے لیے سفر کر کے گیا تھا اور پورا مہینہ وہیں گزارنے کی نیت سے گیا تھا، سیکنڈوں میں ان کی طرف سے دل بالکل ہٹ گیا، سیکنڈ ہو گیا اور فوراً رجحان ہوا کہ حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی نور اللہ مرکزہ سے بیعت ہونا چاہیے. حالانکہ اس کو حضرت وہاں سے کافی دور تھے. بارہ رمضان گزار لیا, پھر عربی صوم کے سال میں حضرت سے بیعت کی سعادت حاصل ہوگی. تو غرض یہ کہ استخارے سے پہلے, بیعت ہونے سے پہلے آدمی استخارہ کر لے تو اس میں بڑی بھلائی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خیر شامل ہوتی ہے. تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے, دو رکعت استخارے کی نماز پڑھی, مسنون دعا پڑھی. اتنے میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی مسجد میں پہنچ گئے, فرمایا کیا رائے ہے, یعنی استخارہ کرنے کے بعد دل میں کیا آ رہا ہے؟ تو کہا جو پہلے تھا وہی, یعنی آپ ہی سے مجھے بیعت ہونا ہے. تو وہاں مسجد میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خلیل احمد صاحب کو بیعت کر لیا. بیعت ہونے کے بعد معمولات وظائف وغیرہ کی پابندی کرتے رہے. اسی زمانے کے اندر حج کا شوق پیدا ہوا. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 7 حج کیے, اور اس زمانے میں 7 حج کرنا بہت مشکل تھا. آج کی طرح ایروپلین نہیں چلتے تھے, اسٹیمر چلتی تھی, وہ بھی 15 دن کم سے کم لیتی تھی. ممبئی سے جدہ جانے کے اندر کم سے کم 15 دن, زیادہ بھی ہو سکتے تھے. اور وہ ایسے آئل سے چلتی تھی کہ جب اندر سے دھواں نکلتا تھا تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو, اسٹیمر میں کمزوروں کو وامٹ چالو ہو جاتی, چکر آنے چالو ہو جاتے. ایسے زمانے کے اندر 7 حج کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا خالص فضل و کرم ہے, خالص مہربانی کی بات ہے. تو کہا گئے مکہ المکرمہ, تو اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ میں تھے. تو وہاں حضرت کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا, حضرت حاجی صاحب سے انوارات حاصل کیے. اس کے بعد حج سے فراغت ہوئی تو مدینہ منورہ جانے کا مشورہ ہوا. اس زمانے میں مکہ مدینہ کے راستوں پہ بڑے خطرے تھے, اور وہ زمانے میں راستہ آج کی طرح 2.25 گھنٹے کا نہیں تھا. آج تو مکہ سے بیٹھو تو 2.25 گھنٹے میں مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. اس زمانے میں اونٹ پر یا پیدل چل کے جانا ہوتا تھا, 8 سے 10 دن مکہ سے مدینہ کے لگتے تھے, اور حالات بہت خراب چل رہے تھے, لوٹ مار قتل وغیرہ. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مولوی خلیل احمد کیا ارادہ ہے, سنا کہ مدینہ کے راستے میں امن نہیں ہے, بہت سے حاجی مکہ سے ہی وطن جا رہے, مدینہ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اللہ والوں کی حالت دیکھو. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مدینہ جانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں, اگر مقدر میں ہے تو راستے میں موت آئے گی, اور مقدر کی موت تو کوئی ٹال نہیں سکتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, موت کا جو وقت ہے تب موت آ کے رہتی ہے. اگر مدینہ کے راستے میں موت آ جاوے یہ تو بہت خوش نصیبی والی موت ہے, اللہ نے فضل کر کے مکہ مکرمہ پہنچا دیا. تو موت کے ڈر سے مدینہ کا سفر کینسل کروں تو میں بہت بڑا بدنصیب ہو جاؤں گا، مجھے تو مدینہ جانا ہی جانا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجی صاحب بہت خوش ہوئے، چہرہ خوشی سے چمک گیا، بس بس یہی رائے ہے، ضرور جاؤ اور انشاءاللہ پہنچو گے۔ اور الحمدللہ مدینہ المنورہ اللہ نے پہنچا دیا، اور تقریباً 2 ہفتے مدینہ المنورہ کے اندر قیام کیا، پھر وطن انڈیا آ گئے۔ دوسرے حج ہوا 1297 ہجری کے اندر، جب دوسرے حج میں گئے تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں مکہ المکرمہ میں خلافت عطا فرمائی، بیعت ہوئے تھے حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن سلسلہ ایک ہی ہے، حضرت حاجی صاحب اوپر کے بزرگ ہیں، حاجی صاحب نے وہی مکہ المکرمہ میں بیعت کے بعد خلافت عطا فرمائی، اور خلافت ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر کے دی، اور سر کے اوپر جو امامہ باندھا ہوا تھا وہ حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے سر کے اوپر رکھ دیا، اور وہ امامہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے مکۃ المکرمہ سے آ کر اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کو پیش کیا کہ حضرت میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے فرمایا تم کو مبارک ہو، آپ ہی کے پاس رکھو، اور حضرت حاجی صاحب نے جو خلافت دی تھی اس کے اوپر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سگنیچر بھی کر دی، اور امامے کے ساتھ وہ خط پیش دے دیا۔ وہ امامہ جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کو مکہ المکرمہ میں خلافت دے کے وقت پر عطا فرمایا تھا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے وہ امامہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرکزہ کو عطا فرمایا تھا، ویسے کے ویسے ہی اسی پیج کے اوپر فکس بندھا ہوا ہے، اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرکزہ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ امامہ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس سے رہتا تھا، اسی زمانے کے اندر بار بار اس کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس سے برکتیں حاصل کرنے کی بھی الحمدللہ مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے۔ پھر حضرت مولانا طلحہ صاحب کے انتقال کے بعد وہ امامہ حضرت مولانا سید سلمان صاحب نور اللہ مرکزہ کے پاس تھا، اور اس وقت وہ امامہ حضرت مولانا سید محمد عثمان صاحب جو حضرت شیخ کے نواسے ہیں شیخ زکریہ صاحب کے، اور حضرت کے کچے گھر میں خانقاہی نظام کے ذمہ دار ہے، ان کے پاس وہ مبارک امامہ ہوبہو اسی پیج کے اوپر بندھا ہوا متبرک موجود ہے۔ کتنے سارے اولیاء کرام کی اس کے اندر برکت ہے، تو دیکھا میں نے اپنی آنکھ سے کہ حضرت مولانا طلحہ صاحب نور اللہ مرکزہ رمضان المبارک کے اندر جب سحری کے وقت دعا کے وقت اپنے سر پہ رکھتے تھے تو بہت روتے تھے سر پر امامہ رکھ کر کے، اور وہ امامہ میں ایسی نورانیت ہے کہ اگر ہم بھی ہاتھ میں اس کو لیتے ہیں تو آنکھ سے بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں اس کے اندر عجیب و غریب معمول معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بڑے عبادت گزار، بڑے اونچے درجے کے اللہ کے ولی تھے، رمضان کے معمولات آپ کو بتاؤں، کیونکہ رمضان قریب آ رہا ہے. دیکھو اللہ کی ان بندوں کی ہمیں نقالی کرنی ہے کہ وہ کیسے عبادات کرتے تھے. نمبر ایک، پہلا معمول رمضان میں یہ تھا کہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر جب وقت ہوتا تو اشراق پڑھتے، اور اشراق کے بعد بہت دیر تک قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے. میں نے وہاں دیوبند دارالعلوم کی مسجد چھتہ مسجد میں ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا کہ فجر کے بعد لوگ سو جاتے ہیں رمضان میں، چونکہ رات میں عبادت کی ہوتی ہے، تراویح پڑی ہوتی ہے، تہجد پڑی ہوتی ہے، شہری کا کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے، لوگ فجر بعد سو جاتے ہیں. لیکن میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب سب لوگ سوئے ہوئے ہو تو حضرت اپنی تلاوت کی مقدار مسجد کے صحن کے اندر چلتے ہوئے ٹہلتے ہوئے پوری کرتے تھے. اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بھائی پوری خانقاہ میں سب لوگ سو جائے تو کوئی چور آ کر کسی کا سامان چوری کر جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک طرح نگرانی بھی ہوتی تھی اور اپنی تلاوت کا معمول بھی پورا فرماتے تھے. سب لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں اور حضرت صحن کے اندر چلتے 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 یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں ٹہلتے ہوئے روزانہ ایک قرآن مکمل کرنے کا معمول تھا. وہ مختلف اوقات میں اس کی مقدار پوری فرماتے، فجر کے بعد کے وقت میں کئی پارے تلاوت فرما لیتے تھے. نمبر دو، جب دوپہر زوال سے پہلے پہلے کا وقت ہوتا، تقریباً 11 بجے کے بعد تھا، تو تھوڑی دیر قیلولہ فرماتے. دوپہر میں سونے کو قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوپہر میں سونا چاہیے. اب لوگ، عجیب زمانہ آ گیا، قیلولہ نہیں کرتے، اور لوگ فخر سے بیان بھی کرتے کہ بس صبح اٹھا تو رات تک میں تو سوتا ہی نہیں ہوں. ارے بھائی، سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھوڑی دیر دوپہر میں آرام کر لو. اسی لیے سب نیت کرو کہ دوپہر میں تھوڑی دیر بھی آرام کرنا چاہیے، سنت کی نیت سے. میں دوپہر میں 3 نیتوں سے سوتا ہوں. آپ کو اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ بھی یہ 3 نیت کرو اور اجر زیادہ کماؤ. ایک تو یہ کہ قیلولہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر دو، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بدن کا حق ہے، ان لجسدک علیک حق، تو کا بدن کا حق ادا کرنے کے لیے میں حرام کرتا ہوں. اور تیسری نیت یہ کرتا ہوں کہ اس قیلولہ اور دوپہر کے آرام سے جو نشاط چستی مجھے ملے گی وہ انشاءاللہ دین پڑھنے پڑھانے میں لگاؤں گا، کیونکہ آرام سے اٹھنے کے بعد ہی فوراً سبق کا وقت ہوتا ہے. تو دوپہر میں قیلولہ کر لیا تو پھر سبق حدیث شریف پڑھانے میں بڑی چستی اور دماغ بڑا تازہ رہتا ہے اور سبق بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. تو یہ کم از کم 2-4 نیت سے دوپہر میں آرام کر لیا کرو، سنت بھی ادا ہوگی اور انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. نمبر 3، ظہر کی نماز کے بعد حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرکزہ کو قرآن کا دور سناتے تھے. ہمارے اکابر بزرگ بننے کے بعد بھی دور سناتے تھے، اور اب تو جوان حافظوں سے دور کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اسی لیے قرآن یاد نہیں رہتا. تو بڑی عمر میں بھی، یعنی ظہر کے بعد روزانہ دور سنانے کا معمول تھا. نمبر 4، جب مغرب کا وقت ہوتا تو زمزم اور کھجور سے افطار کرتے. یہ بھی جو کر سکے وہ کرے. ہم نے ہمارے بزرگوں کو خوب دیکھا کہ وہ سال بھر جو کھجوریں آتی ہے حرم کی اس کو حفاظت سے رکھ لیتے اور رمضان کے اندر افطاری مدینہ منورہ کی کھجور سے اور تھوڑا سا ہی صحیح لیکن زمزم کے پانی سے افطار. تو یہ جو بھی کر سکے وہ کرے کہ زمزم اور کھجور سے افطار کا معمول کا. پانچویں چیز مغرب کے بعد نوافل کے اندر یعنی اوابین میں دو سکارے تلاوت کر دیتے ہیں اور سننے کے لیے پیچھے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے تھے. اوابین میں دو پاروں کی تلاوت ہوتی تھی. نمبر چھ جب اوابین سے فارغ ہوتے تو تھوڑی دیر کے اندر عشاء کا وقت ہوتا اور عشاء کے بعد تراوی ہوتی اور تراوی ایسے قاری صاحب سے پڑھتے جو بڑے اطمینان کے ساتھ تراوی پڑھاوے. یہاں تک کہ تقریباً سوا بارہ بجے تراوی ختم ہوتی تھی. سوا بارہ بجے تقریباً تراوی ختم ہو گئی تھی. اتنے اطمینان سے تراوی کی نماز ادا فرماتے تھے اور پھر تھوڑی دیر آرام کرتے اور آرام کر کے اٹھ جاتے اور پھر تہجد کے اندر دو سپارے پڑھنے کا معمول تھا. تہجد میں دو سپارے پڑھنے کا معمول تھا اور وہ بھی امام نافع کی قرات کے اندر سننے کا حضرت کو شوق تھا تو اس طرح ہوتا تھا. آخری زندگی کے اندر مدینہ منورہ میں مستقل قیام تھا تو وہاں بہت سے علماء نے درخواست کی تو ابو داؤد شریف کا سبق مدینہ منورہ کے اندر پڑھانا شروع کیا اور مدینہ منورہ کے اندر بھی حدیث شریف کی تعلیم کی سعادت حاصل ہوئی. جس وقت ملک کے اندر حالات بہت نازک تھے انگریزوں کی طرف سے تو 1323 ہجری کی حد سے پہلے ہمارے بزرگان دین نے ملک میں مستقبل بھوشیہ کے اعتبار سے کیا کیا جائے اس کے لیے بڑے اہم مشورے کیے. تقریباً ایک ہفتہ یعنی پورے 7 دن ان بزرگوں نے خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر ملک کے سلسلے میں اس زمانے میں مشورے کیے تھے جس میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ہوتے, حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہوتے, حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوتے کا فجر میں ناشتہ کر کے مشورے میں بیٹھ جاتے دوپہر میں کھانے تک پھر عصر تک برابر مشورے کے اندر رہے. یعنی ملک کے سنگین حالات, انگریزوں کا ظلم, اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اس سلسلے کے بڑے اہم مشورے تھے. بہرحال 15 ربیع الثانی 1346 ہجری مدینہ منورہ میں بدھ کے دن زور سے اللہ 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 پڑھتے ہوئے حضرت کا انتقال ہوا اور جلدی سے غسل دے کر کے باب جبرائیل کے پاس آپ کا جنازہ لایا گیا. اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ منورہ لے جاوے, مسجد نبوی شریف میں حیال الفلاح والی جانب میں باب جبرائیل ہے. تو وہاں سے حضرت جبرائیل نے غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی تھی قریظہ والوں کے لیے, اس لیے وہ جگہ کا نام باب جبرائیل ہے. تو وہاں آپ کا جنازہ لا کے رکھا گیا, جنازے کی نماز ہوئی اور وقی قبرستان کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. ہمارے سلسلے کے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بھی مدینہ منورہ میں مدفون، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب بھی مدینہ منورہ میں مدفون، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مقد المکرمہ میں مدفون، تو ایسی اعلیٰ ترین نسبتوں کے ہمارے یہ مبارک سلاسل ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. کچھ عجیب باتیں حضرت کی میں آپ کو سنا ہوں. حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں، علماء جانتے ہیں، ان کی بڑی کتابیں ہیں. کہتے ہیں کہ 1328 کی حج میں حرم میں تھا، حضرت مولانا محب الدین صاحب جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے بڑے خلیفہ تھے، وہ حرم میں بیٹھ کر درود شریف کی کتاب میں سے درود پڑھ رہے تھے. ایک دم مولانا ظفر احمد صاحب کو کہنے لگے کہ بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، حرم میں کون آیا ہے کہ پورا حرم اس وقت نور نور سے بھر گیا ہے؟ دیکھو کون آیا ہے، تحقیق کرو کہ پورا حرم نور نور سے بھر گیا. مولانا ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا تھوڑی دیر ہوئی، تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب طواف قدوم پورا کر کے آ رہے تھے، تو کہا اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب حرم میں تشریف لائے تو اس کی برکت سے پورے حرم کے نورانیت کے اندر زیادتی اور ترقی ہو گئی. حرم ایسی بھی انوار کی جگہ ہے، اور کہاں نور والا اللہ کا بندہ پہنچ جائے تو پھر تو کیا کہنا. حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں مولانا خلیل احمد صاحب کے ساتھ 6 سال رہا، کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ نماز کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی ہو. یہ تو 6 سال انہوں نے دیکھ کر کہا کہ کبھی تکبیر تحریمہ حضرت کی نہیں چھوٹی. ایک مرتبہ فجر میں وضو کرتے ہوئے دانت میں سے خون آنے لگا اور دیر تک خون آتا ہی رہا، تو مسجد میں ایک خادم کو بھیجا کہ بھائی میری وجہ سے نماز میں دیر مت کرنا، مجھے خون آ رہا ہے، بند نہیں ہو رہا ہے. بہرحال اس دن صرف تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، لیکن رکعت تو اس دن بھی نہیں گئی. یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. آج ہم جو اپنے آپ کو عالم مولوی کہتے ہیں، ہماری بھی کتنی تکبیر تحریمہ کی پابندی والی نماز ہوتی ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا کہ نماز با جماعت ہو، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہو، یعنی امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ ہو، اس طرح نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک عجیب قصہ سنیے، عجیب بات. اللہ والوں کو اللہ کیسی فراست عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کا انتقال ہوا، جمعہ کا دن تھا، لوگ بہت پریشان تھے، تو کہا ایک آدمی مسجد میں زور زور سے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے حضرت کی لاش مبارک کی زیارت کرا دو. اب نماز ہو رہی ہے اور یہ چلا رہا ہے، لوگوں نے مشکل سے نماز پوری کی. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے پاس گئے، دونوں نے خانگی میں کچھ بات کی. دیکھو اللہ والوں کی نظر کیسی ہوتی ہے. وہ آدمی رو رہا تھا، چلا رہا تھا کہ حضرت کے جنازے کی زیارت کراؤ، زیارت کراؤ. لیکن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے قریب جا کر کے کہا کہ اس کو مسجد سے باہر نکالو. یہ آدمی جو اپنے آپ کو حضرت کا عاشق بتاتا ہے، اس کو نکالو مسجد سے باہر. اس کو حضرت سے کوئی محبت نہیں ہے. نکال دیا گیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ تو آدمی ڈھونگ کر رہا تھا، حقیقت میں کوئی بدعتی تھا، कोई पाउडर छुपा के लेके आया था कि हजरत के जनाजे की जियारत के नाम पर हजरत के चेहरे के ऊपर वो पाउडर लगा देवे जिससे चेहरा काला हो जाता है। ऐसा पाउडर लगाने के चक्कर में था ताकि ये बदनाम कर सके कि भाई मौत के बाद उनका चेहरा नऊज़ुबिल्लाह काला हो गया था, इसलिए वो साजिश कर रहा था ऐसी। इससे ये समझ में आया कि भाई हर रोने वाले सच्चे नहीं हुआ करते, बहुत से रोने और इश्क मोहब्बत के नाम के ऊपर मकर और साजिश करने वाले भी होते हैं। कुरान में सूरह यूसुफ की जो आयत है वजाओ अबाहुम ईशा अबून, इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने नकल किया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का झूठा रोना कुरान में पढ़ने के बाद अब हर रोने वाले के ऊपर हमें भरोसा आता नहीं है। बहुत से लोग आंसू बहाते हैं लेकिन वो मक्कार हुआ करते हैं, तो ये भी मिसाल है उसकी कि आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, हजरत की जियारत कराओ, लेकिन वो मक्कार और फिक्की निकला। ऐसे लोगों से इस जमाने में बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। लोग अल्लाह वालों का नाम लूटते हैं और उस नाम पर कैसे कैसे फितने करते हैं। मदरसा मजाइलूम सहारनपुर के जलसे में एक मरतबा अचानक गांव के लोगों का बहुत बड़ा मजमा आ गया। जितना खाना पकाया था तो कहा ये तो आधे मजमे को भी काफी नहीं होगा, इतना बड़ा मजमा आ गया, अब क्या करें। जलसा एक बजे दोपहर में पूरा हुआ तो सहारनपुर मदरसे के नाजिम हजरत मान अब्दुल लतीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना खलील अहमद साहब के पास आए। हजरत मेहमान बहुत बढ़ गए, खाना तो आधे को भी काफी हो गए, इतना नहीं है। तो हजरत मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जितना खाना पकाया है वो चादर से ढांक दो, मैं अभी आता हूँ। फिर हजरत तशरीफ ले गए और कुछ पढ़कर खाने पर दम किया और बरकत की दुआ फरमाई और फरमाया कि ये जो कपड़ा ढांका हुआ है डेगों पर वो ढांका हुआ रहने देना और कपड़े के नीचे से ही खाना निकाल निकाल करके खिलाओ। बस जैसा हजरत ने दुआ की और कपड़ा ढांक कर नीचे से निकाल के खिलाना शुरू किया, पूरे मजमे ने खाना खा लिया और बहुत सारा खाना बच भी गया। वो गज़वे अहज़ाब वाली रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख देख करके वो सहाबी ने घर जाकर बीवी को कहा कि जल्दी से खाना तैयार करो, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं, मैं हुज़ूर को खाना खिलाना चाहता हूँ। तो बीवी ने कहा कि घर में एक सा जौ है बारली और एक साथ 3,250 ग्राम के करीब होते हैं, यानी पूरे 3.5 किलो भी नहीं, 3.5 किलो में भी कम। और एक बकरी का छोटा बच्चा घर में था, उसका गोश्त पकाया। तो बीवी ने कहा भी हजरत जाबिर को, तो देखो मैं खाना तो तैयार कर रही हूँ लेकिन खाना 4-5 आदमी जितना ही है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 4-5 आदमी ही को खाने के लिए लेके आना, वरना ज्यादा आदमी आए और खाना खत्म हो गया तो मेरा नाम बदनाम होगा कि घर वाली कैसी है कि खाना कम बनाया। तो हजरत जाबिर ने जाके चुपके से कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हुजूर मेरे घर पर इतना खाना बना है, आप 2-4 आदमी को लेकर तशरीफ लाइए। तो जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे थे, पूरा लश्कर भी भूखा था बहुत बड़ी तादाद में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरे लश्कर में ऐलान कर दिया चलो जाबिर की ना दावत खाने चलो। पूरे लश्कर को 1,500 के करीब हजरात को ऐलान कर दिया, चलो जाबिर के यहाँ खाने की दावत है। अब कहाँ पांच आदमी ने कहाँ 1500 आदमी, तो जल्दी जल्दी हजरत जाबिर घर पहुंचे तो बीवी को कहा कि वो तो पूरा लश्कर आ रहा है। तो बीवी ने कहा कि मैंने आपको नहीं कहा था कि 4 आदमी 5 आदमी का ही खाना है, अब तो मेरी कितनी बदनामी होगी। तो फिर बीवी ने कहा कि आपने हुजूर को बताया था कि इतना ही खाना बनाया है? तो शौहर ने कहा कि मैंने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था। तो बीवी का यकीन कैसा, इत्मीनान से कहने लगी, अगर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि 5-6 आदमी का ही खाना है तो कोई टेंशन नहीं, हुजूर को बता दिया था ना, कोई टेंशन नहीं, आने तो जितने भी आवे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के ये किया कि भाई पहले बरकत की दुआ मांगी, फिर हुजूर ने थोड़ा खूब मुबारक ओढ़े इस तरीके से आटे पर और गोश्त की तपेली पर दम कर दिया, फरमाया इसको ढांप दो और नीचे से हाथ डाल के आटा निकाल निकाल के रोटी बनाओ। पूरे महल्ले की औरतें जमा हो गई क्योंकि इतने बड़े लश्कर को खिलाना, तंदूर जला दिया, रोटी फटाफट गर्मा गर्म बनाओ और गोश्त भी अंदर से चम्मच से निकालो, कपड़ा मत खोलना। तुम्हारा रावी हदीस नकल करते हैं कि एक बकरी के बच्चे का गोश्त और 3.5 किलो से कम जौ के आटा की रोटी तकरीबन 1500 से ज्यादा सहाबाए किराम ने पेट भर के खाया। अब अंदाजा लगाओ, एक तो भूखे थे, दूसरा खंदक खोद रहे थे इसीलिए और भूख लगी थी, इसलिए फिर और गरम गरम रोटी ने ताजा बकरे का गोश्त, तो खाना ऐसे भी ज्यादा चलता है। लेकिन पूरे लश्कर ने खाया, महल्ले वालों ने खाया, महल्ले वाले भी जमा हो गए। फिर जो चादर हटाई तो कहते हैं कि फैसला करना मुश्किल था कि मेहमानों ने खाया उससे पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है, यानी एक चमची जितना भी कम नजर आता नहीं, ये बरकत होती है। तो अल्लाह वालों की दुआ और अल्लाह वालों की बरकत होती है, ऐसा करना चाहिए इमरजेंसी के मौके पर। हम भी खानका में ऐसा करते थे कभी कभी, अचानक मेहमान भी गैर इतला के 500-700 एक साथ बढ़ जावे तो पानी लेकर के हजरत के पास जाते, हजरत इमरजेंसी में 1000 मेहमान बड़े हुए नजर आ रहे, दम फरमा दीजिए। और पानी पर दम करवा के लाके पकी हुई भीड़ में थोड़ा 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 के रख देते थे और देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह खाना कम होता नहीं था। तो ये अल्लाह के नेक बंदों की बरकतों का जहूर होता है। ये हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की दावत जो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा की बड़ी जमात ने खाई। ये हजरत मौलाना खलील अहमद साहब का वाकया सहारनपुर के सालाना जलसे का। कश्फ भी हजरत को बहुत अजीब होता था। मौलाना हबीबुर रहमान साहब सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब सफर हज से पहले मैं हाजिर हुआ तो मेरे दिल में आया कि हजरत से मुसलसलात की इजाजत लेनी चाहिए, मेरे दिल में आया। तो हजरत ने मेरी तरफ मुंह करके फरमाया, जाओ कलवा के साथ बैठ जाओ, वहां भी इजाजत होगी। फिर मेरे दिल में आया कि सियाए सित्ता बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा की भी इजाजत मिल जावे तो कितना अच्छा। हजरत ने थोड़ी देर में मेरी तरफ तवज्जो कर फरमाया, बैठ जाओ, सिया की भी इबारत पढ़ लेना, उसकी भी इजाजत मिल जाएगी। फौरन मेरे दिल में ख्याल आया कि किताबें तो मेरे पास है नहीं, कहां से इबारत पढ़ो। तो हजरत ने मेरी तरफ रुक करके फरमाया कि जाओ कुतुबखाने में और वहां से किताबें ले आओ। तो ये अल्लाह वालों को अल्लाह ताला कश वाली नेमत भी अता फरमाते हैं और ये भी एक शौको शौक की चीज है कि मुसलसलात की इजाजत, हदीस की इजाजत, ये शौक और रंगबत भी अब हमारे उलमा के तबके में कम हो रही है। बहुत से बुजुर्गों ने भी इसके बड़े तालीब होते हैं कि कहाँ कोई अल्लाह का बंदा है اس کی حدیث کی سند عالی ہے یا ان کے پاس حدیث کی کوئی خصوصی سند ہے تو ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان کے پاس حدیث کی اجازت لو. یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ جتنے ہماری حدیث کی سند عالی اور اونچی ہوگی اس قدر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی نسبت بھی اونچی ہوگی، مضبوط ہوگی، قوی ہوگی. تو یہ بھی کرنے کا کام ہے. کہتے ہیں ایک عجیب قصہ سنا، اس میں بڑی عبرت بھی ہے. اس زمانے میں آریہ مذہب والے، یہ آریہ سماج، تو آریہ سماج والے پنڈت دیانند سرسوتی نے چالو کیا اور جا بجا مناظرے کرتے تھے اس زمانے میں. ایک مرتبہ سہارنپور میں مناظرہ ہو رہا تھا اور بڑے بڑے مناظرین بھی تھے اور آریہ دھرم کے پنڈت لوگ بھی آئے ہوئے تھے. ایک سادھو آریہ سماج کا ایک دم جوان، خوبصورت اور گہرے رنگ کے کپڑے پہنا ہوا، کرسی پر آرام سے پڑا رہتا تھا مناظرے میں. لیکن جب کوئی مسلمان عالم اسلام کی توحید کی سچائی پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا، کھڑے ہوتے کوئی بھی عالم، تو وہ سادھو بیٹھ جاتا اور گردن جھکا لیتا تھا. بس اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ تقریر میں بات جمتی نہیں تھی. دلائل اسلام کے حق ہونے کے برابر بیان نہیں ہوتے تھے. یہاں سے کہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب حقانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مناظر اس زمانے کے، ان کی تقریر بھی ادھر ادھر ہو رہی تھی. اب مسلمان منتظمین پریشان، ایک چھوٹی سی چٹھی لکھی کہ لگتا ایسا ہے کہ وہ سادھو اپنی روحانی باطنی گندی جو طاقت ہے وہ مسلمان عالموں کے اوپر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح تقریر نہیں کر پاتے. وہ چٹھی لکھی جلسے کے ناظم نے، تو ہم نے دھیرے سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں پیش کر دی. بس پھر کیا تھا کہ حضرت نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ کر کے جو توجہ ڈالنا شروع کی، تو دو منٹ بھی نہیں ہوئی وہ آریہ سماج کا سادھو بے چین ہو گیا اور جلسے سے نکل کر ہی بھاگ گیا. وہ وہاں ٹھہر ہی نہیں سکا، اس لیے کہ کہاں حق اور کہاں باطل، اس کی توجہات سب باطل کی بنیاد پر اور یہاں حق اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت والی توجہ. بس پھر حضرت کی توجہ کی برکت یہ ہوئی کہ وہ سادھو بھاگ گیا اور مسلمان مقرر کا بند کھل گیا اور ایسی زوردار اسلام کی حقانیت پر تقریر ہوئی کہ 11 آدمی اسی مجلس میں ایمان لے آئے اور ایمان قبول کر لیا. تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، علماء کو سیکھنے کی چیز ہے کہ بھائی جب کبھی بیان کرنا ہو، واعظ کرنا ہو، تو ہم لوگ کتابوں کی تیاری تو کرتے ہیں کہ بھائی مطالعہ کر لو کون سا مضمون بیان کریں گے، لیکن اس میں جان ڈالنے کے لیے روحانی پاور یہ بھی بہت ضروری ہے. دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، کچھ تلاوت کر لو، کچھ درود پاک پڑھ لو، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات میں تاثیر پیدا فرما دے. یہ روحانی طاقت ہے، اور ممکن ہو تو اپنے بزرگوں سے دعا بھی کروا لے رہے تو اس سے اور تاثیر بڑھ جاتی ہے. ایسا کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا کہ جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں مسلم غیر مسلم تقریر کرنے والے جمع ہوتے ہیں، تو لگتا ایسا ہے کہ باقاعدہ کچھ لوگ باطل توجہ ڈال کر کے مسلمان مقرر کی زبان سے ایسی باتیں بلوا دیتے ہیں جو فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے رہتے ہیں رات دن کہ کسی نے فلاں جگہ یوں بول دیا جس سے یہ فتنہ ہو گیا، تو वो उसके पीछे बातिन तवज्जुहात काम करती है। इसलिए ये बहुत अहम नुकता है इस वक्त कि हम अपनी तकरीर से पहले मुआवज़तैन पढ़ के हिसार कर ले, अपना पाउडर कर ले और जो है दो रकात नमाज पढ़ के दुआ कर ले, कुछ तिलावत कुछ दुरूद की मिकदार पढ़ ले। तासीर के वास्ते ये बहुत जरूरी है। काफी दोपहर के खाने के अंदर हजरत ने फरमाया कि मुझे भी यकीन था कि इस्लाम गालिब रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला की शान बेनियाज है, उसका भी जो है खौफ लगा रहता है। हजरत जब मदीनतुल मुनव्वरा में दर्स देते थे तो बिदती लोग हजरत से बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि अल मोहम्मद अल मुफल्लद वाले जो वाकियात हुए अकाइदे मसलके देवबंद में, तो एक बिदअती ने बाबुल रहमत पर हजरत का दर्स होता था और तुर्कियों की हुकूमत थी उस वक्त मक्का मदीना में, तो तुर्की एक बड़े ऑफिसर को फरियाद की, ये मौलाना खलील अहमद साहब जो है वो गलत गलत बातें सबक में बयान करते हैं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी वाली बातें बयान करते हैं, लिहाजा इनका सबक हल कराओ हरम के अंदर। तो तुर्की ऑफिसर खुद हजरत के सबक की मजलिस के पास आया और आकर देखकर दूर से हजरत को देखने लगा और देख करके कहने लगा, इन्नहु लैसा बिवजही कज़्ज़ाबिन, ये चेहरा इतना नूरानी है कि किसी झूठे और बनावटी आदमी का चेहरा नहीं है। और फिर वो हजरत को आके कहता है, वो तो एक आदमी ने मुझे फरियाद की थी इसलिए मैं आ गया, वरना जो है आपका नूरानी चेहरा। बहरहाल हजरत का बाबरकत सबक मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बराबर जारी रहा। ये वही बात है जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब यहूदी आलिम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की सरजमीन पर पहली ज़ियारत हुई, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने चेहरे अनवर को देखकर यही जुमला कहा था जो हदीस की किताबों में मौजूद है, इन्नहु लैसा बिवजही कज़्ज़ाबिन, ये कोई झूठे आदमी का चेहरा नहीं है। कि हमारे अकाबिर थे उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिही में। अब हजरत के कुछ मलफूजात चंद में आपको सुनाता हूँ। फरमाया, एक साहब कहने लगे, हजरत जिक्र जहरी करने का डर लगता है, यानी जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह का उसमें जरा डर लगता है। क्यों? कि मैं जोर से जिक्र करूंगा तो लोगों में मशहूर हो जाऊंगा और मेरे अंदर रियाकारी दिखलावा आ जाएगा। ये भी शैतानियत है। शैतान कैसे कैसे जरिए से आदमी को जिक्र से रोकना चाहता है, वो समझने की चीज है। आदमी के दिल में डालते कि तू जोर से जिक्र करेगा तो लोग कहेंगे, ओहो इनके घर में से तो जिक्र की आवाज आती है, ये बहुत बड़े जाकिर लोग हैं, इसलिए जिक्र जोर जोर से मत करो। और धीमे जिक्र करेंगे तो सो जाएंगे, वो अपने भी जानते हैं, शैतान नींद लाएगा। तो हजरत ने कितनी बड़ी बात फरमाई कि भाई जिक्र चालू रखो, जोर जोर से करो, ये रियाकारी वाली बात मत करो। क्यों? इसलिए कि जो लोग इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, उनको तो इस जमाने में लोग पागल कहते हैं। ये मौले लोग पागल है, कुछ समझते नहीं। जब लोग पागल 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 कहेंगे तो फिर रियाकारी का मौका तो कहाँ रहेगा। रियाकारी तो उस काम में होती है जिसको लोग अच्छा समझते हो, बाकी इल्म पढ़ने को और जिक्र को तो लोग पागलों की निशानी समझते हैं। लगे रहो करो, उसमें कोई रियाकारी नहीं। एक मौके पर फरमाया कि जिक्र बावजू करना चाहिए, वजू के साथ जिक्र करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका वजू नहीं रहता तो आप जिक्र मत करो, क्योंकि शैतान बहुत बहाने खोर है عجیب عجیب بانے ڈالتا ہے. اکثر بیت ہونے والے آگے کہتے ہیں معمولات کی پابندی نہیں ہوتی. بھائی وضو کے ساتھ پابندی کرو تو بہت فائدہ ہوگا, لیکن بغیر وضو کے بھی ذکر کر لیا کرو, انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہی فائدہ ہے, ثواب ہی ثواب ملے گا. پھر فرمایا کہ ہر وقت کا وضو رہنا چاہیے, اور رات کے آخری حصے میں تہجد کے بعد ذکر کیا کرو, اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تہجد کے بعد ذکر کرنے کا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بھی یہی ملتا ہے. تو نظام الدین کے سامنے ہمایوں کا مقبرہ ہے, تو کہا حضرت وہاں ہمایوں کے مقبرے میں جا کر کے صبح میں ذکر کرتے تھے, روتے تھے اللہ کے سامنے. تو تہجد کے بعد جو ذکر ہوتا ہے اس میں بڑا اثر ہوتا ہے, بڑی تاثیر ہوتی ہے, اور روحانیت کے لیے یہ بہت فائدے کی چیز ہے تہجد کے بعد کا ذکر کرنا. اس لیے ابھی تو ٹھنڈی کی راتیں ہیں, بہت لمبی لمبی راتیں, سوتے سوتے تھک جاؤ تو بھی جو ہے رات پوری نہیں ہوتی ہے. اس لیے تہجد میں اٹھ جاؤ اور تہجد کے بعد اللہ کا نام لے لو تو انشاءاللہ بڑا روحانی فائدہ ہوگا. ایک موقع پر عجیب بات فرمائی کہ جو لوگ عیسائیوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں, داڑھی منڈواتے ہیں یا داڑھی کتروواتے ہیں, اور جو عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور پردے میں رہنے میں کمی ہوتی ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونا ناممکن ہے, کہ اللہ کی محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اللہ کی محبت وہ سنت لباس میں حاصل ہوتی ہے, کہ آدمی سنت لباس کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی, حلال لقمہ اپنے پیٹ میں جاوے اس کی کوشش کرو, اس سے نورانیت پیدا ہوگی, اور حرام سے اور مشتبہ اور داؤد پھول سے بچاؤ, اس سے دل دماغ میں اندھیریاں پیدا ہوتی ہیں. حرام سے بھی بچو اور مشتبہ داؤد پھول سے بھی بچو, حلال کھاؤ, اس سے نورانیت پیدا ہوگی. حضرت تو یوں فرماتے تھے کہ جن کی زیادہ انکم حرام کی ہو ان کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے. جن کی زیادہ انکم حرام کی ہو ان کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے. اب تو دعوت آئی تو ہم تو سمجھتے ہیں جنت کا بلاوا آیا, تاکید بھی نہیں کہ حرام کمائی ہے کہ حلال کمائی ہے, وہاں عورت مرد کا پردہ ہے یا نہیں ہے, جا کر کے کھانے جانے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, نماز چھوڑ کر, دینی مشغولیات چھوڑ کر دعوت کھانے جانا تو لوگ جیسا کہ فرض عین سمجھتے ہیں. حالانکہ تحقیق کرنی چاہیے ان کی کمائی حرام کی تو نہیں, غلط کمائی تو نہیں, وہاں دعوت میں کوئی شریعت کے خلاف کام تو نہیں ہو رہا ہے, گیت نہیں گائے جا رہے ہیں, بینڈ نہیں بج رہے ہیں, عورت مرد مکس نہیں ہے, یہ سب دیکھنا چاہیے. ایک موقع پر ارشاد فرمایا غیر جنس سے اختلاط مت کرو. غیر جنس کا مطلب ہی ہوتا ہے اپنی لائن کے لوگوں کے ساتھ رکھو, یہ ہم طلبہ علماء کے لیے بہت ضروری ہے, اپنی لائن کے لوگوں کے ساتھ. دوسری لائن والوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کے اثرات آئیں گے. ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا تو ایک سمندر کے کنارے کے اوپر کچھ دن قیام رہا, اب وہاں جتنے بھی احباب سب کاروباری, تو جب بھی بات کر صحیح بزنس, یہ نفع ملتا ہے یہ نفع ملتا ہے. چھ سات دن ان کے ساتھ رہنے کی نوسط یہ ہوئی کہ دماغ پر بھی وہی کاروبار کا بوجھ سوار ہے, ڈر لگا کہ اللہ نہ کرے کہیں سبق نہ چھوڑ جائے, تدریس نہ چھوڑ جائے, اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو یعنی اپنی لائن سے ہٹ کر لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہماری طبیعتوں پر بڑا اثر پیدا ہوتا ہے, اسی لیے اس سے بہت بچنا چاہیے. آگے فرمایا کہ ہاں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہو تو نیت ہو اصلاح کی، کہ بھائی ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں رہوں اور واقعتاً اصلاح ہوتی بھی ہو. ایک موقع پر فرمایا، عبادت تھوڑی ہو مگر اخلاص اور پابندی کے ساتھ ہو. دیکھو فرض اور واجب جو ہے سنت موقع دا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو کوئی کمی بیشی ہم کر سکتے نہیں، فرض واجب اور سنت موقع دا. باقی جو نفل عبادت ہے وہ کتنی کرو؟ جتنی پابندی کر سکے اور اخلاص کے ساتھ ہو. بغیر اخلاص اور بغیر پابندی کے زیادہ کرو گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اخلاص کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ تھوڑی بہت عبادت نفل کرو گے تو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. فرمایا کہ تہجد کی پابندی کرو، یہ صالحین اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے اور روحانیت پیدا کرنے کے لیے بہت فائدے والی چیز ہے. اور فرماتے کہ رات میں تہجد نہیں پڑھ سکو تو اشراق کے وقت کے بعد 12 رکعت دن میں پڑھ لیا کرو. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی وجہ سے کہ بیماری زخم آیا تو حضور کی تہجد چھوٹ گئی، تو حضور نے پھر دن میں 12 رکعت ادا کروایا. تو یہ اہتمام ہونا چاہیے، تہجد کی عادت ڈالو. بہت کمی ہے اس معاملے میں، ہم رات دیر تک جاگتے، کاروبار والے صبح جلدی اٹھ جاتے. ارے بھائی اللہ کے لیے بھی 2-4 رکعت پڑھنے اٹھ جایا کرو، اور صبح میں نہیں اٹھ سکے تو رات کو سونے سے پہلے تہجد پڑھ لو، یہ بھی ایک تہجد ہے. حدیث میں 3 طرح کی تہجد آئی ہے، رات کے شروع وقت میں یعنی یہ وقت، اس میں بھی تہجد پڑھنا ثابت ہے، رات کے بیچ والے حصے میں بھی تہجد ثابت ہے، اور رات کے آخری حصے میں اکثر تہجد ہوتی تھی. اب جن لوگوں کو یقین ہو کہ میں صبح اٹھ جاؤں گا وہ صبح تہجد پڑھے، اور جن کو اپنی ذات پر یقین نہ ہو اور رات کو سونے سے پہلے تہجد پڑھ لے، کم سے کم آخری درجے میں عشاء کے ساتھ تہجد پڑھ لے. عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھی، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر 2 رکعت تہجد پڑھی، پھر 3 رکعت وتر پڑھی، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، وہ بھی تہجد. شامی میں یہ ترتیب لکھی ہوئی ہے، فتاوی کی کتاب شامی میں یہ تہجد کی ترتیب لکھی ہوئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی تہجد اس ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں، اور حدیث میں اس کے صحیح اشارات ملتے ہیں. تو یہ تو بہت آسان ترتیب ہے کہ عشاء کی فرض پڑھو، 2 سنت پڑھو، 2 تہجد پڑھو، پھر 3 وتر پڑھو، پھر 2 نفل پڑھو، وہ تہجد، پھر گھر جا کر کے سو جاؤ. صبح میں ہمت ہوئی اٹھ گئے تو پھر تہجد پڑھو، ورنہ رات میں تہجد تو پڑھ ہی لیے، لیکن تہجد کی عادت بناؤ، یہ بہت فائدے کی چیز ہے روحانیت کے لیے. فرمایا کہ طریقت یعنی بیت ہونا، بزرگوں سے تعلق رکھنا، اس کا مقصد ہے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے رغبت اور دھیان ہٹ جاوے. دنیا اور دنیا کی چیزوں سے دھیان ہٹ جاوے اور اللہ رسول کی محبت دل میں آ جاوے. پورے تصوف طریقت بیت کا خلاصہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں آ جاوے، اس سے ادھر اور ادھر نظر نہ جاوے. فرمایا کہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، ایک بدعت کے ساتھ تعلق اور دوسرا اللہ کی نعمت کی ناشکری. بدعت اور اللہ کی نعمت کی بہت خطرناک چیز. اور فرمایا اللہ والوں سے لپتے رہو، اللہ والوں سے لپتے رہو، اگر ان کی محبت دل میں ہوگی تو انشاءاللہ خاتمہ کبھی خراب نہیں ہوگا، یعنی بری موت نہیں آئے گی. اللہ والوں سے لپتے رہو اگر اللہ والوں کی محبت دل میں ہوگی تو بری موت نہیں آئے گی، اور اگر اللہ والوں سے دل میں دشمنی ہے تو موت بری آنے کا خطرہ ہے. خاتمہ بالسوء کا خاتمہ ہے، برے خاتمے کا خطرہ ہے. اسی لیے اللہ والوں سے محبت رکھو، اللہ والوں سے بغض اور دشمنی مت رکھو. پھر ایک بات عجیب فرمائی کہ سلسلے میں داخل ہو جانا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں اے بیت ہونے سے کیا فائدہ، ہم سے اعمال کی پابندی تو ہوتی نہیں، معمولات کی پابندی نہیں ہوتی، پھر بیت ہونے سے کیا فائدہ. ارے بھائی، یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف سلسلے میں داخل ہو جانا، بیت ہو جانا، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. اور فرمایا کہ سنت کی اتباع سے ترقی ہوگی اور اللہ کے نزدیک بہت جلدی پہنچو گے اور زندگی میں بڑی برکت ہوگی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھ سیکھ کر کے زندگی میں عمل کرو تو اس سے اللہ کا قرب ملے گا. حضرت نے تقریباً 8 کتابیں تصنیف فرمائی، اس میں بہت مشہور کتاب ہے بذل المجہود فی شرح ابی داؤد، ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجہود جو حضرت نے لکھی، عالم میں مقبول حدیث شریف کی یہ شرح ہے، بڑی روحانیت سے بھری ہوئی یہ کتاب ہے. حضرت نے اپنی زندگی میں جن جن لوگوں کو خلافت دی ان میں حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب، حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کے ابا، اور خود حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب، اور بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے خلیفہ ہے، اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی، اور بھی بہت سارے حضرات. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام، ہمارے سلسلے کے اقابر، ان حضرات کے واقعات، ان کے ملفوظات ہمیں اس لیے سننے کہ جیسی زندگی انہوں نے گزاری جتنا ہو سکے ہم اس کو اپنی زندگی میں زندہ کریں، اور ان کے ملفوظات کو ہم اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں تو انشاءاللہ بڑی روحانیت ملے گی، بڑی بزرگی ملے گی، اللہ سے تعلق قوی ہوگا، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. ایک قیمتی عمل بتلا دیتا ہوں مجلس کے اختتام کے اوپر، بہت قیمتی بڑا فائدے والا عمل ہے، پابندی کرو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے ہیں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سوانح حیات بھی لکھی ہے، بہت اونچے درجے کے اولیاء میں سے گزرے ہیں. ان کے ملفوظات میں ایک جگہ پر عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو آدمی 3 دعا پوری امت کے لیے روزانہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دوسری دعائیں قبول کر لیں گے. جو آدمی امت کے لیے 3 دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دوسری دعاؤں کو قبول کر لیں گے. پہلی دعا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی دعا کرو، دوسری دعا حضور کی پوری امت پر اللہ کی رحمت اترے اس کی دعا کرو، اور تیسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی اللہ مدد فرمائے اس کی دعا کرو. اور یہ الفاظ اس کے یہ ہیں، یہ الفاظ بھی یاد کر لو، ان الفاظ میں دعا کرو گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا. اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ये तीन दुआ हो गए। फिर से दुआ सुन लो और याद कर लो और आज ही से मांगना शुरू करो। कोई विशाल
अल्लाहुम्मा गफिर उम्मत सैयदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रहम उम्मत सैयदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा नसुर उम्मत सैयदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आसान है, याद हो जाएगी तीनों दुआ। फिर पढ़ो
अल्लाहुम्मा गफिर उम्मत सैयदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रहम उम्मत सैयदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा नसुर उम्मत सैयदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ए अल्लाह, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत की मगफिरत कर दीजिए। कहो आमीन। ए अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत पर रहम फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत की मदद फरमा दीजिए। ये तीन दुआ। तो हजरत मौलाना अशरफ फजल रहमान साहब फरमाते हैं कि जो उम्मत के लिए ये दुआ सुबह शाम मांगेगा, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से उसकी दूसरी दुआएं कबूल कर लेंगे। इसीलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह ये दुआ रोजाना पाबंदी से मांगेंगे उम्मत के हक के। अच्छा, एक तीन दुआएं और उसमें इजाफा मैंने कहीं पढ़ी थी, हवाला इस वक्त याद नहीं, लेकिन तीन मजीद दुआ। अहले इल्म उसको याद कर ले, आसान है, दूसरों के लिए भी याद करना। चौथी दुआ है अल्लाहुम्मा सले शान उम्मत सैयदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के हालात सुधार दीजिए। पांचवी दुआ अल्लाहुम्मा जबुर उम्मत सैयदिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत की बिगड़ी को बना दीजिए। और अल्लाहुम्मा स्तुर उम्मत सैयदिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत पर सत्तारी और पर्दा फरमाइए। ये तीन मजीद दुआ, तो कुल छह दुआ हो जाएगी उम्मत के लिए। सुबह शाम मांगने का एहतमाम करो, फिर मैं चौथी पांचवी छठी दुआ पढ़ता हूँ, आप आमीन कह लो। अल्लाहुम्मा तजावत अल्लाहुम्मा सले शान उम्मत सैयदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के हालात को दुरुस्त फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा जुबुर उम्मत सैयदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत की बिगड़ी को बना दीजिए। अल्लाहुम्मा स्तुर उम्मत सैयदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत पर सत्तारी फरमाइए। और एक और भी अल्लाहुम्मा तजावज अन उम्मति सैयदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत से दरगुजर फरमा दीजिए। इस वक्त इन दुआओं को मांगने की बहुत जरूरत है, पूरी उम्मत के एतबार से, पूरी उम्मत के आलमी मुल्की हालात के एतबार से ये दुआएं मांगने का एहतमाम करोगे तो बड़ा फायदा होगा। और तहज्जुद की आदत बनाओ और तहज्जुद के बाद दुआ कर लिया करो और जिक्र कर लिया करो, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल होती है, बहुत तेजी से कबूल होती है। वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।